یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، خصوصاً کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، وہ تم سے شرماتے ہیں تو تمہیں منع نہیں کرتے، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ یہ آیت ہے جسے آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کا گھر مرکز توجہ بن چکا تھا، اور وہاں عام لوگوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں بھی لوگوں کو شریک کرتے تھے، لہذا یہ بتا دیا گیا کہ بن بلائے مہمان نہیں بننا، اجازت لے کے جانا ہے۔ کتنی بڑی یہ تعلیم ہے کہ کسی کے گھر میں سرپرائز دے کے مت گزرے کہ ہم نے کہا آپ کو خوش کر دیں، نہیں، آپ نے تو الٹا پریشان کیا کہ گھر والوں نے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا، وہ کسی اور کام میں مصروف تھے، کہیں اور جا رہے تھے۔ تو پرائیویسی جو ہے انسان کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ایک وقت کی قدردانی کا سبق کہ کھانا پک رہا ہے تو آپ پہلے سے آ کے نہ بیٹھ جاؤ، یعنی گھر والوں کا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ جو مہمان وقت سے پہلے آ جاتے ہیں نا، اگر 12 بجے کا ٹائم دیا ہے تو وہ 11 آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے سوچا چلے آپ سے تھوڑی گپ شپ کریں گے، بھائی یہ خاتون خانہ کے لیے گھر کی مینجمنٹ کا وقت ہے، مہمانوں کی آمد کی تیاری کا وقت ہے، یا آپ سے گپ شپ کا وقت ہے، آپ انہیں الجھانے کے لیے چلی گئی، تو یہ بھی غیر مہذب حرکت ہے کہ کھانا پکنے سے پہلے ہی کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر باتیں کر کے گھر والوں کو مشغول نہ کریں تاکہ وہ اپنے دیگر کام بھی کر سکیں۔ بلا مستانسین الحدیث، یعنی کھانا کھا کے باتوں میں مگن نہ ہو جاؤ، یہ اخلاقی طور پر درست نہیں۔ مہمان کو چاہیے کہ ضرورت پوری ہوتے ہی اجازت لے تاکہ گھر والے اپنی نجی مصروفیات جاری رکھ سکیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جہاں آنا جانا بہت ہو، جو پبلک فگر ہوں، جن کے ساتھ لوگوں کے بہت کام ہوں۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہے، دوسرا وہاں انتظار میں کھڑا، تیسرا اجازت لے رہا ہے، اب ایک ہی اگر سارا وقت لے جائے گا تو باقی کیا کریں گے؟ تو اس لیے ان آداب کی پابندی بڑی ضروری۔ اب آپ دیکھیں ہمارے شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وقت سے پہلے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ کھانا لگ چکا ہوگا، کھانا کھا رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے، اس وقت جناب پہنچ رہے ہیں، اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ کھانا گرم کرا کے ہمیں دوبارہ سرو کریں، کتنی ذاتی کی بات ہے۔ الا یہ کہ آپ کی کوئی جینوئن ریزن ہو، کہ آپ کو اسٹک ہو گئے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی، کوئی شدید ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے اور فارغ ہو کے تو پھر آخری ٹائم دوسرے کو جا کے زحمت دی جائے، یہ درست نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ آپ شرماتے تھے اور لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، حالانکہ تعلیم اور تربیت آپ نے ہی دینی تھی۔ اور پھر ایک اور چیز جو یہاں بتائی گئی کہ ازواج مطہرات کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا، کیونکہ وہ مائیں تھیں امت کی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کی حرمت اتنی ہی تھی جتنی زندگی میں تھی۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ اگر انٹریکشن ہو، کوئی لین دین ہو، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، کوئی کام ہے، تو پھر کیا کرو، حجاب کے پیچھے سے کرو، نظروں کا حجاب اپنی جگہ، لیکن درمیان میں پردہ ہونا، کیونکہ ازواج مطہرات کے خاص سٹیٹس بھی تھا، یہ انسانی خیالات کو پراگندہ ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک پریکاشنری میجر تھا جو دیا گیا، جو برائی کے وسوسے کو جنم لینے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ تو یہ آئے سکھاتی ہے کہ تقدس اور احترام تبھی باقی رہتا ہے جب کچھ حدود یعنی باؤنڈریز کا خیال رکھا جائے۔ ایک دوسرے کا احترام جب ہی رہتا ہے جب آپ کسی کی پرائیویسی میں بلا ضرورت مداخلت نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی احترام ختم کر دیتی ہے، اور پردہ اور پرائیویسی ایک خاندان کی اکائی کو مضبوط کرتا ہے۔ جب باہر کے لوگوں کے لیے ایک حد مقرر ہو تو گھر کا سکون اور رازداری برقرار رہتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو گھروں میں اندر جانے کے لیے کوئی دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، بس پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ بغیر اجازت ایسے گھس کے اندر آ جاتے، کوئی کچھ کر رہا. آج کل بھی آپ دیکھیں دیہات وغیرہ میں یہی سلسلے چل رہے ہیں. وہاں عام طور پہ بازو کے دروازے نہیں ہوتے، کوئی کنگھار کے نہیں آتا، کوئی اپنے آنے کی اطلاع نہیں دیتا، اور گھر کی خواتین جس حال میں بیٹھی ہیں یا گھر میں کچھ کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا بزنس ایسا ہوتا ہے کہ جن کو رات کو آ کر اپنے نوٹ گننے پڑتے ہیں سارے دن کے کام کے بعد. اب ایسے میں کوئی بھی اندر داخل ہو جائے بغیر اجازت آ جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ گھر والے بھی ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں کچھ اور آ گئے ہیں، ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی. یہ چیزیں دوسروں کو اذیت دیتی. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب پہلی دفعہ میں یو کے گئی تو وہاں پر جو ہمارے ہوسٹ تھے ان کا کوئی ایسا بزنس تھا جس میں کوائنز ڈال کے، جسے وہ نہیں ہوتے کھانے پینے کی چیزیں نکالتے ہیں اور یہ کچھ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ رات کو لا کر وہ سارے کوائنز گنتے تھے. اور وہ کوائنز گننے کا پھر ایک شور بھی ہوتا ہے نا کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ اچھا اس طرح بھی لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں کہ جس میں رات کو انہیں ڈھیر سارے پیسے گننے پڑتے ہیں. اب تو یہ مسئلے ختم ہو گئے ہیں، بینک میں ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، آپ کے جھنجٹ ختم ہو گئے. لیکن ابھی بھی بعض جگہوں پر آپ دیکھیں یہ ریڈی والے ہیں، دوسرے تیسرے جو کیش پہ کام کرتے ہیں، ان کی زندگی ایسے ہی ہیں. تو چاہے کسی کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ انسان اجازت لے کے جائے. ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں. اب یہ محرم رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں، آپ باپ کے سامنے زیب و زینت میں آ سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے شوہر کے سامنے. دونوں میں فرق ہے، شوہر شوہر ہے، باپ باپ ہے. اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے مملوکوں کے، یعنی غلام جو ہیں. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یہ آیت پچھلی آیت حجاب کی تکمیل کرتی ہے. جہاں پردے کا حکم آیا ہے وہاں انسانی ضروریات اور فطری رشتوں کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ رعایتیں ایگزمپشنز دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی نیت کی پاکیزگی پہ زور دیا گیا ہے. ایک شخص بظاہر پردے میں ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود دل میں برے خیالات ہوں گے اس کے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اصل چیز اندر کی پاکیزگی ہے، کیونکہ وہ خیالات کو بھی جاننے والا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دل کو کینہ، حسد، برائی کے ارادے، فحاشی، ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہی اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دل سے برے خیالات نکلیں، نیگیٹو تھنکنگ، وسوسے اور یہ چیزیں نکل جائیں، لیکن ہو نہیں پاتا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور یہ دعا جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنانے لگی ہوں یہ اس کے لیے بے حد مفید ہے. کوشش کے باوجود اگر وسوسوں سے گھرے ہوئے ہیں آپ اور بلا وجہ پریشان، غمگین، دکھی، تو آپ یہ دعا تین دفعہ پڑھ کے اپنے گریبان کو کھول کے اپنے اندر دل کی جگہ پر تھتکاریں، تھو تھو تھو، چھو نہیں، تھو، ٹھیک ہے. اور تھو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہلکی پھلکی، یعنی جسے کہتے نا کہ تھوکنا کہتے، میں تو اس پہ تھوکتی بھی نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار، کہ جو شیطانی وسوسے ہیں میں ان سے نفرت کرتی ہوں، ان خیالات سے مجھے نفرت ہے، لیکن یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے. اور وہ دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تین دفعہ پڑھ کے اپنے گریبان کو کھول کے اندر تھتکاریں. زیادہ بڑی مصیبت ہے تو ہر نماز کے بعد کر لیں، ورنہ صبح شام کر لیں. اور اگر آپ ایک قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے اور آپ کو کوئی وسوسے نہیں ستاتے اور آپ کا دل نفس مطمئنہ ہے، قلب مطمئن، تو پھر آپ بے شک ایک دفعہ پڑھ لیں، یا جب کبھی کیفیت بدلنے لگے، بے وجہ اداسی ہونے لگے، اس وقت بھی پڑھ لیں. یہ جو دعا ہے نا، یہ بہت تجربہ کی ہوئی دعا ہے، اور پھر ہر طرح کی انگزائٹی، ڈپریشن اور ان سب چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل پاکیزگی کس کی پاکیزگی ہے؟ دلوں کی پاکیزگی. وہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتا ہے. اور پھر لا جناح علیہن کہہ کے جب اللہ نے پردے کا حکم دیا تو ناممکن نہیں بنایا. گھر کے اندرونی نظام کو چلانے کے لیے قریبی قریبی رشتہ داروں کو ایگزمپٹ کر دیا کہ ان سے پردہ نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے، لیکن محرم رشتوں میں بھی فطری طور پر احترام ضروری ہے. یعنی آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جس قدر فحاشی عام ہو چکی ہے. کل پرسوں یہ کلپ میرا ڈاکٹر جاوید صاحب کے سامنے آیا دیکھتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ بحثیت ڈاکٹر میرے پاس اتنے کیسز آ چکے ہیں کہ جس میں چھوٹی عمر کی بچیوں پر گھر کے اندر باپ اور بھائی اور محرم رشتوں کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں. ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ بہت کچھ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا واحد علاج ماں باپ کو آنکھیں کھول کے رکھنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو اکیلا نہ چھوڑیں, ان کی حرکتوں پہ نظر رکھیں, ورنہ عورتوں کے لیے تحفظ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. جس عورت کو گھر میں تحفظ نہ ملے, جس کو اس کا باپ جو محافظ ہے اس کی عزت کا وہ اس کے ساتھ برا کرے, تو پھر آپ دیکھیں وہ عورت جائے گی کہاں, وہ کتنی بڑی نفسیاتی مریض بن سکتی. اور ایسی کچھ خواتین میرے پاس بھی آئی ہیں کہ جو اپنا دکھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ اس دکھ سے نجات نہیں پا رہی, اور جگہ بھی کوئی نہیں کہ اپنی عزت بچائیں کہاں, جائیں کہاں, کیونکہ اگر عورت بات کرتی تو وہ کہتے تمہارا ہی قصور ہے, تم نے اس کو رجایا ہوگا. تو یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے, یہ عورتوں کو زندہ درگور کرنا ہے. لیکن ہر عورت مرد کی نگاہیں پہچانتی ہے, لہذا خود محتاط رہے, خود بچ کے رہے. اور پھر یہ ہے کہ آیت کے آخر میں پھر تقویٰ کا حکم دیا ہے, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے, تو وہ تنہائی میں بھی اخلاقی حدوں کو پار نہیں کرتا. اس بات کا یقین رکھیں کہ ہر وقت آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں, لہذا چھپ کے بھی کہیں گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ, اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کوئی عام عبادت نہیں, اس کی نسبت اللہ نے پہلے اپنی طرف کی. اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر اور پھر فرشتوں کی طرف نسبت کی, پھر مومنوں کو حکم دیا. یہ کوئی عام عبادت نہیں, کوئی معمولی عبادت نہیں, سنت الہی ہے. کوئی دن خالی نہ جائے درود پڑھے بغیر, ایک تسبیح تو کم از کم لازم کر لیں اپنے اوپر. اور موقع ہوتا ہے, مثال کے طور پہ گھر سے لے کے یہاں تک آپ آتے ہیں, تو آپ ایک تسبیح درود کی پڑھ لیں, کیا مشکل ہے آپ کے لیے. اگر آپ ڈرائیو کر رہی ہیں اور ہاتھ آپ کے بزی ہیں, آپ کی نگاہیں سامنے سڑک پہ لگی ہوئی ہیں, تو آپ دل میں پڑھنا شروع کر دیں کہ یہاں سے یہاں تک میری ڈرائیونگ درود پر ہوگی, یہاں سے یہاں تک میری استغفار پہ ہوگی. واک کرتی ہیں تو واک کرتے ہوئے پڑھ لیں. لیکن درود سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں, درود سے بخشش ہوتی ہے, درود سے درجات بلند ہوتے ہیں, درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے اذکار کی جامع چیز ہے درود, سبحان اللہ. یعنی بعض اذکار کا ایک ایک فائدہ نا, استغفار کریں گے تو صرف گناہ بخشے جائیں گے, درود پڑھیں گے تو گناہ بھی بخشے جائیں گے اور درجات میں بھی اضافہ ہوگا اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر آئے گی, آپ پہ 10 رحمتیں آئیں گی. دیکھو معمولی چیز نہ سمجھے درود کو, لہذا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا. جب اللہ ایمان والے کہہ کے پکار کے حکم دیتا ہے تو پھر کرو. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, نماز میں پڑھ لیتے ہیں, اذان ہو رہی ہے تو سب پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں بھی جلدی ہو تو وہ بھی نہیں پڑھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا حکم تو یہاں تک ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے جب ہی درود پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا, درجات بلند کرنا, اور فرشتوں کا مغفرت کی دعا اور استغفار, اور مومنوں کا دعا عقیدت اور اطاعت کا اظہار, اور سلم و تسلیم سلامتی کی دعا. سلامتی کی دعا, سلام صرف کلام سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ہے نا کہ نہیں؟ قسم کھا کے کہا گیا کہ وہ مومن ہی نہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اولاد سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو, ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اگر ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں تو انسان کی یہ اندر ایک نفسیاتی چیز ہے کہ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے, چاہے اللہ سے, چاہے رسول سے, چاہے نیک لوگوں سے, چاہے اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے, اس کا تذکرہ سکون دیتا ہے. انسان بہانے بہانے سے اس کا نام لیتا ہے, ہے یا نہیں؟ اس کا ذکر کرتا ہے. تو درود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ رکھتا ہے، اور یہ محبت اسے تنہائی میں، مایوسی میں سہارا دیتی ہے، اور دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، اور ایک آپ کا لنک ہو جاتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، فرشتوں سے، انسانوں سے جو آپ پہ درود بھیجتے ہیں، ایک کائناتی ربط ہو جاتا ہے. اور صوتیات کے ماہرین کا خیال ہے، جو آوازوں سے متعلق سائنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر تکرار کے ساتھ پڑھے جانے والے مقدس الفاظ انسانی جسم کے ہر سیل پہ اثر ڈالتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہیلنگ ہوتی ہے نا پھر، اور امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. چلیں اگر باوضو ہو تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو تو بھی ذکر کرنا سکینت کا باعث ہوتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام پہ اذیت دیتے ہیں جو ان سے سرزد ہی نہیں ہوا، تو یقیناً انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. پچھلی آیت میں درود و سلام کے حکم کے بعد یہاں ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو اس عظیم ہستی یا ان کے پیروکاروں کی توہین کرتے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے سے مراد کیا ہے؟ وہ احکام نہ مانے جائیں، یا اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا جائے، تو یہ ساری چیزیں لعنت کا باعث بنتی ہیں. مثلاً آپ نے شادیوں کی اعتراض کر دینا، بغیر جانے کی وجہ کیا تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لعنت کا سبب بنتی ہیں. اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، چاہے ویسے ہراسمنٹ کرتے ہیں یا آن لائن ہراسمنٹ، یا بہتان تراشی، بے وجہ الزام تراشی، یعنی ان کاموں پر الزام لگاتے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت کبیرہ گناہ اپنے سر لے لیا. کسی بھی معاشرے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں مقدس شخصیات اور عام شہریوں کی عزت محفوظ ہو. یہ عزت نفس کے الہی قوانین ہے، حتیٰ کہ عزت کے لاز بھی ہیں نا. اور بہتان پورے خاندانی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، اسی لیے قرآن نے اسے اسم مبینہ کہا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متى وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا نو ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت اسلامی ضابطہ لباس اور خواتین کے معاشرتی تحفظ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اسے آیت جلباب کہا جاتا ہے، جو ایک معاشرے میں مسلمان عورت کی شناخت ہے کہ اس کا لباس دیگر عورتوں سے مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آغاز نبی کے گھرانے سے کیا کہ سب سے پہلے اپنی ازواج کو حکم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، اور پھر مومن عورتوں کو بھی، یعنی اصلاح کا آغاز اوپر سے ہو، اور پھر جلباب لٹکائیں، جلباب پہنے. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے. آپ دیکھیں کہ جو عام ایک بیسک ڈریس ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہوتا ہے جو شلوار یا ازار جو نیچے چادر پہنی جاتی ہے، یا تہمت یا پھر پجامہ یا جو بھی چیز جو نیچے پہنی، ایک ہوتی ہے قمیص جو اوپر پہنی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خمار جو سر پہ پہنا جاتا ہے. تو یہ ایک مسلمان عورت کا یا ایک عورت کا بیسک ڈریس ہے، شلوار، قمیص اور دوپٹہ، یہ اس کے گھر کا ڈریس ہے. جب وہ باہر نکلنے لگے تو کیا کرے، اس گھر کے ڈریس کے اوپر ایک اور چادر اوڑھے. یہ چادر یا تو چادر کی چادر آپ لے لیں، یا پھر آپ کوئی گاؤن بنائیں اس کا، جیسے یہ سی لیا، آسان ہے یہ چادر پہننا اس طرح، یا پھر آپ یہ ہے کہ کئی ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں سخت سردی ہوتی ہے تو لانگ کوٹ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کوٹ پہن کے اوپر کیپ پہن لیں، اس چادر کا کچھ حصہ اوپر بھی آنا چاہیے، چاہے وہ اس کی پچھلی چادر کے ساتھ سلا ہو یا پھر الگ سکارف کی شکل میں ہو یا دوپٹے کی شکل میں ہو، جس سے سر کے ساتھ کان، کندھے، گردن اور سینہ یہ سب ڈھکا ہوا ہو. یعنی سکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے جو صرف گلے کے ساتھ یعنی باندھا ہوا ہو، یا گلے کے ساتھ یہ کہ پیچھے کو لے جائے، بلکہ کیا کرے، اس طرح پہنے کہ سارا سر، کان، زیورات سب کچھ ڈھک جائے. اور پھر بعض علماء اسی سے نقاب کا بھی کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح وہ پہنے، اس طرح لٹکائے کہ وہ سکارف یا جو بھی دوپٹہ اس نے پہنا اس کا حصہ کچھ چہرے پر بھی آ جائے. اور یہ جو حجاب ہے یہ پہچان ہے عورت کی، یہ ڈریس جو ہے یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے. پینٹ شرٹ مسلمان عورت کی پہچان نہیں ہے کہ وہ اس ڈریس میں پہن کے کیپ سر پہ لے کے باہر نکل جائے، نہیں. یعنی اس طرح نظر آئے کہ دوسروں کے لیے یہ چادر یا یہ حجاب یا جلباب بیریئر ہو کہ یہ عورت تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آزاد مومن عورت اور غلام عورت میں بھی فرق ہے. مدینے میں منافقین شریف عورتوں کو چھیڑتے اور پکڑے جانے پہ کہتے کہ ہم نے انہیں غلام لونڈی سمجھا تھا اس لیے ہم انہیں چھیڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چادر کا حکم دے کر آزاد مومن عورت اور غلام عورت کے لباس میں فرق کر دیا. غلام عورتیں جو تھیں جن کی آزادی اپنی نہیں ہوتی تھی اور ان سے مزدوری لی جاتی تھی, کام کاج ورکر خواتین تھیں, تو غلام عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے, یہ ایک آزاد مومن معزز باوقار خاتون کے لیے اس طرح کا لباس ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ انسان کسی مصیبت میں پھنسے پہلے سے اپنا بندوبست کرے. پھر فرمایا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے, پھر یہ اس میں آپ کی ہمسائیگی میں کم ہی رہ سکیں گے. لعنت کیے گئے جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے, پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے. ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے گزر چکے, اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یہ مدینہ کے داخلی استحکام کے لیے فتنہ پرور عناصر سے نمٹنے کے لیے بتایا گیا کہ زیرو ٹالرنس, اب اس کے بعد ان سے نپٹا جائے گا, نرمی کی بجائے انتہائی سخت لے جائے, جو معاشرے کا امن تباہ کریں, بے چینی پیدا کریں, جھوٹی خبریں گھڑیں, رومرز پھیلائیں. اور آج مرجفون کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے وہ حکومتوں کو کمزور کرتے ہیں, اداروں کو کمزور کرتے ہیں اور افراد کے اوپر مصیبت لاتے ہیں. اور کسی بھی شہر کے اندر امن خراب کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک منافقون جو اندرونی طور پر ریاست کے وفادار نہیں ہوتے, دوسرے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں, خواتین کو چھیڑتے ہیں, اور تیسرے مرجفون جھوٹی خبریں پھیلا کر عوام میں خوف اور مایوسی پیدا کرتے ہیں. تو فتنوں کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسی لیے اینما سقفو, جہاں کہیں یہ مجرم پائے جائیں حکومت وقت کو اختیار ہے کہ وہ ان کو سزا دے, کیونکہ فتنوں کو ختم نہ کرنے سے قومیں تباہ ہو جاتی, پھر ساری ساری قوم پر وبال آتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ انتشار پھیلانے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے. یسألک الناس عن الساعة, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو, بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہاں یہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یاد رکھیے قیامت کا حتمی وقت صرف اللہ کو پتا ہے, کسی جن فرشتے انسان پیغمبر کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن ہر انسان کی قیامت قریبی ہے, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اس دن دنیاوی سہارے کام نہیں آئیں گے, مال طاقت دوست اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جب موت آتی ہے نا سارے پاس ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے, تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے. لہذا یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہماری زندگی میں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور ہم عموماً ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو میں بوڑھی نہیں ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں بچہ ہوں, یہ کہہ کہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے, کچھ نہیں ابھی کرنے کی ضرورت, بعد میں دیکھیں گے. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں, کو اپنے لیے کسی لائن کا انتخاب کریں, قیامت قریب ہے, اس دن کسی نے کام نہیں آنا, موت کے وقت کوئی ساتھ نہیں جائے گا, لہٰذا آج اپنے لیے کچھ کر لیں. اور جہنم کے عذاب کے ساتھ کیا کہا گیا کہ کوئی ساتھ نہیں ہوگا, یعنی اس وقت نہ کوئی مددگار ہوگا اور انسان لا یجدون ولیاً ولا نصیرا, نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار, ٹوٹل آئسولیشن ہے جہنم میں, چاہے بہت سے اور لوگ وہاں ہوں گے لیکن انسان خود ہی بھگت رہا ہوگا. یوم تقلب وجوہہم فی النار, اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا, اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. یہ آیت قیامت کے دن مجرمین کی نفسیاتی کیفیت اور ان کے اعتراف جرم اور ان کی شدید حسرت کو بیان کر رہی ہے, جو وقت گزر جائے تو پھر کچھ کام نہیں آتا. چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کرنا, جیسے کباب تلے جاتے ہیں نا کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا, اور چہرے پہ ویسے بھی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، سینسیٹیو سکن ہوتی ہے، لہٰذا وہاں کی حسرت سے بچنے کے لیے یا لیتنا سے بچنے کے لیے اس زندگی کو ضائع نہ کریں، اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جو آپ کو بھٹکائے اس کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ آپ کو دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ. قیامت کے دن کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور فلاں نے کی، بھائی آپ خود کدھر رہیں، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیں. یہ چیز انسان کو فکری غلامی سے نکال کر رب کا غلام بنا دیتی ہے، بندگی رب کی طرف لے جاتی ہے. اور جو خلاصہ ہے کہ اپنے آئیڈیلز کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کہاں پر؟ فیس بک پہ، انسٹا پہ، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا غلط لوگوں کو فالو کرنا، کیونکہ وہ ایک غلط بات کر جاتے ہیں اور ہم اس کو صحیح سمجھ کے اپنا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی کی ڈائیورژن ہو جاتی ہے. صراط مستقیم پہ چلتے چلتے ہم ان کے پیچھے چلنے لگے، اپنی اصل منزل بھول گئے.
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. تو کیا ہوا؟ تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یاد رکھیے، انبیاء کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ایمان برباد کر دیتی ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، اپنے نبی کی شان میں کوئی ایسی جرت نہ کرنا، کوئی گستاخی نہ کرنا۔ ان کی زندگی پر بے جا تبصرہ انسان کے ایمان کو غارت کر سکتا ہے، خاص طور پر ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں۔ آج آپ دیکھیں بہت سی یوتھ کے جو بھٹکنے کی وجہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف پر اعتراضات ہیں جو نان مسلمز نے کیے۔ آپ دیکھیں، آپ کا اخلاق انتہائی بلند، آپ کی عبادت سے آگے کسی کی عبادت نہیں، آپ کے معاملات اور لوگوں کی شفقت اور صدقہ خیرات، یعنی سیرہ بھری پڑی ہے آپ کی مثالوں سے۔ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کوئی ایک بھی چیز نہیں نکال سکے، کیونکہ عموماً لیڈرز کرپٹ ہوتے ہیں، عموماً وہ غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، وہ سب کو چپ کرا دیتے ہیں اپنی قوت یا ہیبت کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہیں کوئی چیز نہیں ملی کسی قسم کی، اور آپ اخلاق کی اعلی بلندیوں پہ فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی شادیوں کی کثرت کو بنیاد بنا کے آپ کو بدنام کرنا شروع کیا کہ تمہارا نبی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ عورتوں کا دل دادا تھا۔ سوچتے نہیں کہ جس نے اپنی جوانی اپنے سے کتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ گزار دی، حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس پہ تم یہ الزام لگا رہے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا کہ حضرت زینب کا اللہ پہ اعتراض ہے تمہیں، اور پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا سے شادی کی، اور وہ شادی بھی آپ دیکھیں، آپ سے عمر میں بڑی، پہلے سے بیوہ اور جسمانی طور پہ کچھ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب میں دکھائی گئی ایک سے زیادہ مرتبہ، تو آپ نے فرمایا اللہ جو چاہے گا ہوگا، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح دیگر ازواج کی بھی ہر ایک کی کوئی جینوئن ریزن تھی، اور یہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی، اور ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا یہ آپ کی اور شان بڑھاتا ہے۔ لیکن لوگ اس کو غلط عدسے سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی ایسی عینک پہن لیں جو آپ کی نہیں کسی اور کی ہے، تو کیا ہوتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے؟ کچھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، کوئی رستہ چل سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یا اپنی اصلی عینک اتار دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ ایمان والی عینک اتار دیتے ہیں نا اپنی، اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا کیا کرایا برباد کرتے ہیں۔ اگر دل میں کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی رکھے گا، کہیں سے بھی کسی بات پہ اعتراض کرے گا، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اپنی خیر منائیں بڑے بڑے فلسفی بننے سے پہلے۔ اور پھر یہاں حکم دیا گیا ہے کہ قولن سدیدہ کہو، ایسی بات جو سچی ہو، حق پر مبنی ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو، ٹھوس دلائل پر مبنی ہو، مشتبہ الفاظ نہ ہو اس میں، معنی اتنا واضح ہو کہ سنتے ہی سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی، اللہم سدد لسانی۔ اور کمیونیکیشن کے ماہرین کہتے ہیں کہ مؤثر گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو، واضح اور سچی ہو۔ اور ویسے بھی زبان کی درستگی پر ہی اصل کردار کی درستگی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم قولن سدیدہ کرو گے، اتق اللہ رکھو گے، تو پھر تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جھوٹے الزامات سے کسی کا وقار کم نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر کچھ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن فتح کامیابی سچائی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، قولن سدیدہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بندوں کا وقار کم نہیں ہوتا جھوٹے الزاموں سے۔ جھوٹ اور مبہم باتیں انسان کے اندر منافقت اور خوف پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کلیئر نہیں ہیں نا، صحیح سچی بات نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے منافق ہونے کی دلیل ہے۔ اور باتیں بنا بنا کے، گھڑ گھڑ کے پیش کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ حقیقی کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخری دو آیات جو ہے نا پوری سورت کے مضامین کا نچوڑ ہے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا بیان ہے۔ ان آیات میں انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کی ذمہ داری اور اس کے انجام کو بہت بلیغ انداز میں بتایا گیا ہے، سمیٹ لیا گیا ہے۔ اور امانت سے مراد اختیار اور ذمہ داری ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان کے پاس نافرمانی کا آپشن نہیں ہے، نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دی اور فریڈم آف چوائس دی، اور یہ امانت سونپی کہ چاہو تو اطاعت کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ باقی مخلوق نے قبول نہیں کیا، ہم نے نہیں لینی فریڈم آف چوائس، انسان نے قبول کر لیا۔ انسان خود پر بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر بھی کرتا ہے، ظلوماً جہولا ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا انسانی کمزوری کو بیان کرتے ہیں کہ وہ غرور نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی مدد کا محتاج رہے۔ اور پھر اسی وجہ سے، اس اختیار کی وجہ سے انسان باقی مخلوق کے مقابلے میں زیادہ بلند مقام رکھتا ہے، اور اس اختیار کی امانت کا نتیجہ تین گروہوں کی شکل میں نکلتا ہے: منافقین منافقات، مشرکین مشرکات، اور مومنین مومنات۔ تو یہاں پر ہوتا ہے اختتام سورت الاحزاب کا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان